ناظرین کرام، السلام علیکم. پروگرام ہے غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرہ اظہر. ہمارا آج کا ٹاپک ہے یہودی، مسیحی اور مسلم، دشمن یا رشتہ دار. ناظرین، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہودی، مسیحی اور مسلمان قریب ترین رشتہ دار ہیں، مگر افسوس کہ جتنی قربت ان مذاہب کے پیروکاروں میں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. آج ہم غامدی کے ساتھ میں اسی بات کا جائزہ لیں گے کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ان کے آپس کے رشتے بحال ہو سکے. ہمارے ساتھ غامدی صاحب تو موجود ہیں ہی اسٹوڈیو میں، ساتھ ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں حاضرین بھی موجود ہیں جن سے ہم کوئسچنز لیتے رہیں گے، اور لائیو کال ہمیں آپ کر سکتے ہیں. اسکرین پہ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 0092-213-2270-840 سے لے کر 5 تک. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
غامدی صاحب، آپ کی نظر میں وہ کون سا ایک بیسک نقطہ ہے جس کی وجہ سے اتنی قریبی رشتہ دار اتنے دور چلے گئے ہیں؟
میرے نزدیک اس میں ایک بنیادی حقیقت نظر انداز کر دی گئی ہے، اور اس میں ہم مسلمانوں کا زیادہ قصور ہے کہ ہم اس بنیادی حقیقت سے نہ صرف یہ کہ خود متنبع نہیں رہے بلکہ دوسروں کو بھی توجہ نہیں دلاتے. وہ بنیادی حقیقت یہ ہے کہ جس دین کو ہم اسلام کہتے ہیں اس کی ابتدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی.
صحیح.
قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس دین کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے. تمام پیغمبر یہی دین لے کر آئے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اسی دین کے پیرو تھے. ان کی اولاد کو جب نبوت دی گئی تو انہوں نے بھی اسی دین کی تبلیغ کی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کی ابتدا نہیں ہوئی، اس کا خاتمہ ہوا ہے.
صحیح.
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اصل میں اس پورے دور کے خاتمے کی علامت ہے جس میں اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے بندوں میں سے کچھ کا انتخاب کر کے ان کی طرف وحی کرتے اور اپنا پیغام پہنچاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے آخری پیغمبر ہیں. چنانچہ دیکھیے، اس کو قرآن مجید ایک آیت میں بیان کرتا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. کہ اے پیغمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا ہے، ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جو ہم اس سے پہلے نوح کو دے چکے، جو ہم نے ابراہیم کو دیا، جو ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو دیا، جو ہم نے عیسیٰ کو دیا علیہ السلام. یہ وہی پیغمبر ہیں کہ جن کو ہم نے اپنا دین دیا تھا، اور اب آپ کو بھی اسی حیثیت سے یہ دین دیا جا رہا ہے. اور سب کو ہم نے ایک ہی نصیحت کی تھی کہ ان اقیم الدین، وہ اس دین پر قائم ہو جائیں، اس کو اختیار کر لیں، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس دین میں تفرقہ نہ پیدا کریں. یہ اصل میں اس دین کا صحیح تعارف تھا. یہ ہم نے چونکہ پیش ہی نہیں کیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہی بات جو قرآن نے آخری جملے میں کہی تھی، ولا تتفرقوا فیہ، اس میں تفرقہ پیدا نہ کرو، وہی تفرقہ پیدا ہو گیا.
ہم نے پیدا کر دیا.
اور اب یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہودیت ایک الگ دین تھا، نصرانیت ایک الگ دین تھا، یہ مسیحیت کہیے، اور اسلام ایک الگ دین ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ اصل میں اسلام ہی کے فرقے ہیں، ایک ہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. تو ہم اس بنیادی حقیقت کو اگر لوگوں کو بتائیں، اس کی بنیاد پر اسلام کی دعوت پیش کریں، اسلام کو اس دین کی حیثیت سے متعارف کرائیں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ اس دین کی ابتدا 14 صدی پہلے نہیں ہوئی، اس کی ابتدا اس دنیا میں انسانیت کی ابتدا کے ساتھ ہو گئی تھی، اور یہ جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ اسی دین کو لے کر آئے ہیں. اور بالخصوص سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو نبوت کے لیے چن لیا، اور جس طریقے سے حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل اور پھر ان کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ خدا کے پیغمبر تھے اور اس دین کے پیغمبر تھے.
صحیح.
اسی طرح محمد الرسول اللہ بھی اس دین کے پیغمبر.
گاندھی صاحب، اگر حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اسلام کی ابتدا ہو گئی تھی، تو پھر اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف نام سے کچھ ریلیجنز پہلے انٹروڈیوس کروائے، مختلف ناموں کی کچھ کتابیں پہلے جو الہامی تو تھیں، اسی لیے ہم ان کو اہل کتاب بھی کہتے ہیں، لیکن اس بتدریج انٹروڈکشن کی وجہ کیا تھی؟ شروع دن سے اسلام کیوں نہیں نافذ ہو گیا؟
اس کو قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کی فطرت میں دین الہام کر دیا.
ٹھیک.
اور انسان اس دین کو لے کر دنیا میں اپنی زندگی شروع کر رہا تھا، لوگوں کے مابین اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے، تو ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبروں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، یعنی وہ پیغمبر آئے تاکہ لوگوں کو خبردار کرے، ان کو بشارت دے، ان کو بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش ہونے والا ہے، وہ کوئی مختلف دین لے کر نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مختلف دین کا تعارف نہیں کرایا، اسلام ہی شروع سے دیا گیا۔ جس طریقے سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دیکھتی ہیں کہ ہم اب اپنا تعارف بحثیت مسلمان نہیں کراتے بلکہ اپنے فرقے کے لحاظ سے کراتے ہیں،
بالکل ایسا ہی،
یعنی کوئی اپنے آپ کو حنفی کہے گا، کوئی شافعی کہے گا، کوئی مالکی کہے گا، اس سے آگے بڑھ کے کوئی دیوبندی کہے گا، کوئی بریلوی کہے گا، کوئی اہل حدیث کہے گا۔ تو یہ جو تعارف ہے یہ لوگوں نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کبھی اسلام کو یہودیت کا نام نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کو نصرانیت کا نام نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کو اسلام ہی کا نام دیا۔ بلکہ آپ حیران ہوں گی، قرآن مجید کی سورہ حج میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو تمہارا نام ہے مسلمان، من قبل و فی حاذا، اس سے پہلے بھی یہی نام تھا، اور اس ملت میں جب کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اب بھی اس کا یہی نام ہے۔ تو نام کے بارے میں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے کبھی اس کو یہودیت یا نصرانیت کا نام نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کو دیوبندی بریلوی کا نام نہیں دیا،
جی
اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ اسلام ہی کہا ہے، اور اسلام ہی خدا کا دین رہا ہے۔ کتابیں اس لیے نازل کی گئیں کہ تاکہ لوگوں کے لیے وہ حق و باطل کا معیار بن سکے۔ اسی آیت میں سورہ بقرہ میں یہ بیان کر دیا، انزل معہم الکتاب، پھر ہم نے ان نبیوں کے ساتھ کتاب نازل کی، کس لیے؟ تاکہ وہ تمہارے اختلافات کا فیصلہ کر دیں۔ تو یہ کتابیں بھی اصل میں ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مصنف اپنی بات کو مختلف اوقات میں مختلف قوموں کے سامنے بیان کرتا ہے، ان میں کوئی الگ بات نہیں کہی گئی۔ یعنی اگر آپ تورات کو پڑھیں مثال کے طور پر، تورات اس وقت موجود ہے تو اس کے اندر بھی اسی توحید کی منادی کی گئی ہے جس کی قرآن کرتا ہے۔ اگر آپ انجیل کو پڑھیں تو وہ اسی دین کو پیش کرتی ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ اس وقت جو خاص امتیازی چیزیں ہیں یہودیت کی یا نصرانیت کی، ان کا کوئی ذکر نہ آپ کو تورات میں ملتا ہے، نہ ان کا کوئی ذکر انجیل میں ملتا ہے۔
صحیح،
یعنی انجیل میں، تورات میں، زبور میں، ابھی انبیاء کے صاحب میں، جو بائبل پوری کی پوری ہے اس میں یہ سب صحیفے موجود ہیں، ان کو آپ پڑھیے۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جب ان کو پڑھتا ہوں تو یہ حقیقت ہے کہ ایمان تازہ ہوتا ہے، ان کے اندر بالکل وہی دین ہے جس کو بیان کیا گیا ہے۔ کوئی شائبہ بھی آپ کو کسی دوسری چیز کا نظر نہیں آئے گا۔ آپ نے اگر مسلمانوں کو توحید سمجھانی ہو تو قرآن مجید کے بعد اگر کوئی چیز آپ ان کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں تو وہ تورات ہے۔ تورات اسی طریقے سے توحید کو بیان کرتی ہے۔
ٹھیک،
اس سے مسلمان بہت کم واقف ہیں، اس اعتبار سے ہم چیزوں کو پیش بھی نہیں کرتے۔
صرف مسلمان کم واقف ہیں کہ یہودی بھی کم واقف ہیں اور عیسائی بھی کم واقف؟
وہ تو فراموش کر ہی چکے تھے، اصل میں ہمیں یاد دلانا تھا۔ دیکھیے نا، اسلام کا نام جو خدا نے اس دین کو دیا تھا وہ ہمارے لیے ایک زندہ نام بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر اس کو مختلف ناموں سے نکال کر، آپ نے اس کا نام محمدیت تو نہیں رکھا تھا، آپ نے بتایا کہ اس کا نام اسلام ہے۔ تو اب ہمیں یہ بتانا تھا کہ اسلام کی پدا آج نہیں ہو رہی، یہ وہی دین ہے۔ قرآن مجید نے جب یہود و نصارہ کو دعوت دیا، آپ دیکھیے کہاں سے دیے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات سے ابتدا کریں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہی کہ اس کائنات کا ایک ہی پروردگار ہے، ہمیں ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور یہ جواب دہی اچھے عمل کی بنیاد پر ہوگی۔ قرآن مجید ایک موقع کے اوپر، بلکہ دو مواقع پر، یہ نام لے کے مختلف مذاہب کے کہتا ہے کہ یہودی، نصرانی، مسلمان، اس میں ان کا نام بھی لیا، صابئی۔ یہ اس ناموں کی بنیاد پر اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوں گے۔ اللہ کے ہاں قبولیت کی بنیاد وہ اصل اسلام ہے، اور وہ یہ ہے، اور پھر بیان کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز ہے جس کو ہم بدقسمتی سے بتا نہیں سکے، لوگوں
کنوے نہیں کر سکے۔ آڈینس سے ہم ایک سوال لیں گے۔ جی
السلام علیکم، عائقہ خان میرا نام ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ تمہارے یہود و نصارہ دوست نہیں ہو سکتے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور بحیثیت اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہمیں ان ممالک سے کس طرح کے تعلقات قائم کرنے چاہیے؟
جی گاندھی صاحب، یہ بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے یہ آیت کے یہودی اور نصارہ، یہود و نصارہ تمہارے دوست ہی نہیں ہو سکتے ہیں، اور اس کو کوٹ کر کے باقاعدہ دشمنیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ باقاعدہ جو جلسے جلوس اور پبلک میٹنگز ہماری ہوتی ہیں، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔
قرآن مجید اس لحاظ سے بہت مظلوم صحیفہ ہے کہ اس میں جو بات کہی جاتی ہے لوگ اس کو اس کے کانٹیکسٹ اور سیاق و سباق میں کبھی نکال کے دیکھتے ہی نہیں۔ یعنی ایک جملہ پکڑا
جی،
اور یہ دیکھے بغیر کہ وہ کس موقع پر کہا گیا تھا، اس کو عام کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی اصل دعوت کو شدید نقصان پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ نے اصل دین کو آ کے لوگوں کو بتایا۔ جس وقت آپ نے یہ اصل دین بتایا تو پہلے 12-13 سال آپ کے مخاطب آپ کی قوم کے لوگ رہے، جو مشرکین عرب تھے یا حضرت اسماعیل کی اولاد تھے، بنی اسماعیل
جی۔
اس کے بعد آپ نے ہجرت کی، ہجرت کر کے آپ مدینہ آئے تو وہاں یہود تھے, یہود کے مختلف قبائل کو آپ نے دین کی دعوت دی, پیغام پہنچایا. چنانچہ قرآن مجید کا جو پہلا باب ہے جس پہ پانچ سورتیں ہیں, اس میں سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء اور سورہ مائدہ, ان میں اصلاً انہی کو مخاطب کیا گیا ہے. ان کو مخاطب کر کے ہر لحاظ سے حق ان پر واضح کر دیا گیا. ان یہود و نصارہ کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا, اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ اب چونکہ انہوں نے جانتے بوجھتے رسول اللہ کی دعوت کو خود رسول اللہ کی زبان سے سن کر انکار کر دیا ہے, تو اب یہ دشمنی پر اتر آئے ہیں. لہذا سب لوگ ان کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر لیں, اب ان پہ خدا کا عذاب آئے گا.
صحیح.
یہ کانٹیکسٹ ہے اس بات کا. اس کا آج کے یہود و نصارہ سے کوئی تعلق کی حقیقت میں نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس سارے معاملے کا فیصلہ کر دیا, عذاب نازل ہو گیا, اور اس کے بعد یہود و نصارہ جو وہاں رسول اللہ کے مخاطب تھے ان کو جزیرہ نما سے نکال دیا گیا, ان میں سے بہت سے وہ تھے جن پر موت کی سزا نافذ کر دی گئی, تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ اب یہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کو اپنا تعلق بھی رکھنا ہے, اور اب تو ان کی خواتین سے آپ شادی بھی کر سکتے ہیں. یعنی اب ظاہر بات ہے کہ دوستی نہیں ہو سکتی تو شادی کیسے کریں گے, یعنی بغیر دوستی کو تو نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے لوگ اس پوری تاریخ سے واقف نہیں ہیں, تو وہ اس جملے کو ایک عام جملہ سمجھ لیتے ہیں. اور اس وقت جو یہود و نصارہ جن کو نہ دین کا پتہ ہے, نہ انہیں یہ بتایا گیا ہے, نہ ہم نے ان کو دعوت دی ہے, نہ ان پر اللہ کی حجت پوری ہوئی ہے, نہ خدا کے کسی پیغمبر کی طرف سے ان کو سمجھایا گیا ہے, ان کے اوپر اس کا اطلاق کر دیتے ہیں. اس وقت جو یہود و نصارہ ہیں ان تک تو ہم نے پیغام ہی نہیں پہنچایا, اس وجہ سے وہ اس آیت میں زیر بحث ہی نہیں ہے. اس میں جو لوگ زیر بحث ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطبین ہیں, یعنی جن کو آپ نے پیغام پہنچایا اور انہوں نے پھر جانتے بوجھتے آپ کا انکار کر دیا, اور پھر اللہ نے ان پر اپنے عذاب کا فیصلہ کیا. چنانچہ اس عذاب کو سورہ توبہ میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اب ان کو اللہ نے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا, اس سے پہلے مسلمانوں کو تمام تعلقات توڑ دینے کی ہدایت کر.
ٹھیک ہے, تو جو سیکنڈ پارٹ ہے کوسچن کا, وہ پوچھ رہی ہیں کہ اب ہم کس طرح ان سے اچھے تعلقات قائم کر سکتے ہیں.
آپ اپنے دین کو اصلاً سمجھیں, یعنی دین کو کہانیوں اور قصوں سے نکالیں, اس کو اللہ کی کتاب سے سمجھیں, اور پھر دائی بنیں, یعنی دین کی دعوت پیش کرنے والے بنیں. اور جب آپ دین کی دعوت پیش کرنے والے بنیں گے تو آپ لوگوں کے خیرخواہ بن کے اٹھیں گے, محبت کرنے والے اٹھیں گے, آپ انسانیت کی بنیاد ان سے رشتہ قائم کریں گے, آپ ان کو اصل تاریخ سے آگاہ کریں گے, آپ انہیں بتائیں گے کہ تم سب حضرت ابراہیم کے پیرو ہو اور حضرت ابراہیمی کی پیروی میں ہم اس دین کے علمبردار ہیں, تو آؤ اپنے دین پر غور کریں, اس کی اصل حقیقت کو جانیں. یعنی اس جذبے سے آپ یہ دعوت دیں گے تو پھر اس کے بعد یہ مخالفتیں بھی اس طرح نہیں رہیں گی.
صحیح.
اور لوگوں کے اندر خوش دلی کے ساتھ بات سننے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. اگر آپ کسی کو کوئی بات سنانا چاہتے ہیں تو آپ کے لب و لہجے میں ہمدردی, محبت, تعلق کے خاطر ہونا چاہیے. اگر آپ فتوے کی زبان استعمال کریں گے اور قاضی کی تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر تو کوئی بھی آپ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا.
صحیح. آپ نے جو پہلی ایکسپلینیشن دی ہے گاندھی صاحب, کہ وہ اس وقت کے یہود و نصارہ کے اوپر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے دین پہنچا اور پھر انہوں نے اس کا انکار کیا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ آیت اتاری اور اس میں یہ بتایا کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ بتائیے کہ اگر پہلی کتابیں بھی وہی پیغام دیتی تھیں جو اسلام دیتا ہے, تو پھر ان لوگوں کو اس کو ماننے میں کیا حرج تھا؟ کیونکہ ان کو تو بڑا خوش ہونا چاہیے تھا کہ یہ تو ہمارا ہی دین ہے, وہی باتیں ہیں, وہی تعلیمات ہیں, صرف اللہ کا پیغمبر وہ نہیں ہے جو ہمارے پہ اترا تھا.
یہ جو آپ نے اس پر تعجب کا اظہار کیا نا, یہ قرآن بھی کرتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ عجیب بات ہے, تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہونا چاہیے.
بالکل.
یہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے کتاب, اور یہ جتنی کتابیں ہم نے اتاری تھیں وہ یہ کہتا ہے یہ نور تھیں, یہ ہدایت تھیں, یہ قرآن مجید انہی کتابوں کی تعلیمات کو زندہ کر رہا ہے. ولا تکونوا اول کافرین بہی, یہ یہود و نصارہ کو خطاب کر کے, اہل خطاب کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ تم کو تو پہلے منکر نہیں ہونا چاہیے تھا.
صحیح.
قرآن مجید بھی یہی بات کرتا ہے,
بلکہ سب سے پہلے ایمان لانے والے شاید وہی ہونے چاہیے,
انہی کو ہونا چاہیے تھا, ان کو آگے بڑھ کے تصدیق کرنی چاہیے تھی. یہ جو سورہ بقرہ ہے پوری کی پوری, اس میں قرآن کا مقدمہ ہی یہی ہے کہ میں نے تم پر بڑی نعمت کی, تم ابراہیم کی اولاد ہو, تمہیں میں نے دین دیا, تم پر میں نے کتابیں اتاری, اور پھر میں نے تم سے عہد لے رکھا ہوا تھا کہ جب میرا آخری پیغمبر آئے گا تو تم اس کی تصدیق کرو گے اور تم اس کے ساتھی بن کے کھڑے ہوگے. لیکن یہ عجیب بات ہے, اس کی وجہ بھی قرآن بیان کرتا ہے کہ کیا ہوا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اصل میں انسان کے اندر جو بڑی خرابیاں ہیں ان میں سے ایک خرابی حسد کا مرض ہے, وہ اس روگ کا شکار ہوئے. یعنی انہیں یہ خیال ہوا کہ یہ اسحاق کی اولاد کی بجائے اسماعیل کی اولاد کو نبوت دے دی گئی.
صحیح.
اور وہ قبول کرنے کے لیے اس کو تیار
نہیں تھے,
یعنی ذہنی لحاظ سے. چنانچہ اپنے دل میں یہ سمجھتے تھے کہ خدا کے سچے رسول آ گئے ہیں, لیکن اس تعصب کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. لیکن یہ سب کا معاملہ نہیں تھا, قرآن مجید سورہ آل عمران میں کہتا ہے لیس سوا، سارے برابر نہیں ہیں، ان کے اندر میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں، وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، وہ اس پر ایمان لانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب باتیں بھی قرآن مجید نے بیان کی، یعنی ایسا نہیں کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی رویے پر آ گئے تھے،
صحیح.
ان میں سے ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جن کو خدا نے توفیق دی کہ وہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی. چنانچہ ایک موقع پر قرآن مجید نے مشرکین عرب کو یہ کہا کہ تمہیں اگر رسول اللہ کے بارے میں کسی دلیل کی ضرورت ہے تو اولم تکل لہم آیا یعلم ہو علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء سے پوچھ لو، ان کو خوب پہچانتے ہیں، جانتے ہیں. اور قرآن مجید جو باتیں بیان کر رہا تھا ان کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت تعبیر اختیار کی، یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، یہ تو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح ایک باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے.
صحیح. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ صرف سرکشی وہ ایلیمنٹ تھا یا وہ حسد وہ ایلیمنٹ تھا جو آپ نے
یعنی کہا پہلے ہے؟ انسان کے اندر ایک غلط چیز پر اس وقت بھی دیکھیے آپ، یہ جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں ان کے مابین اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب ہم ایک فرقہ بنا لیتے ہیں اس کے ساتھ ہماری عصبیت وابستہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں.
گاندھی صاحب، انٹر فیتھ ڈائیلاگ کیا یہ کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس کی بات تو ہم کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، اب تو کئی دہائیاں گزر گئیں، لیکن انٹر فیتھ ڈائیلاگ کس طرح ممکن ہے جب ایک جانب تو آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اور دوسری جانب آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، اور کیا اس دور میں ایسا ہو رہا ہے؟
میرے نزدیک اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. یہ اس وقت جو کچھ جنگ و جدال کی فضا پیدا ہوئی ہے یہ سیاسی مسائل سے متعلق ہے. ہمیں دو چیزوں کو بالکل الگ الگ رکھنا چاہیے. یعنی ظاہر ہے کہ مسلمان بھی ایک قوم کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں اور باقی اقوام کے بھی اپنے اپنے ممالک ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں.
بالکل.
اس وقت مسلمانوں کے پاس وہ قوت نہیں ہے جو کم و بیش 1200 سال ان کے پاس رہی. یعنی ایک دور وہ تھا کہ جس پر مسلمان ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے، ان کی ایک عظیم سلطنت دنیا میں قائم تھی، اور اس وقت جو مغربی اقوام ہیں وہ ان کی محض محکوم تھی.
ٹھیک.
یہ تاریخ رہی ہے. اب دنیا کی تاریخ میں بڑی تبدیلی آ گئی، مسلمان محکوم ہو گئے، ان کی جگہ مغربی اقوام علم میں، دانش میں بہت آگے بڑھ گئیں اور انہوں نے بڑی مستحکم سلطنتیں قائم کر لیں، پھر سپر پاور کی حیثیت بھی انہی کو حاصل ہو گئی.
بالکل.
دنیا میں اس وقت جو ایک عالمی حکومت قائم ہے اقوام متحدہ کی صورت میں، اس میں بھی آپ جانتی ہیں کہ جن طاقتوں کو ویٹو پاور حاصل ہے ان میں کوئی مسلمان ملک نہیں ہے. یہ صورتحال تبدیل ہو چکی ہوئی ہے. اس میں ظاہر ہے سیاسی اختلافات پیدا ہونا، کچھ رد عمل کی نفسیات پیدا ہو جانا، یہ بالکل فطرت کی بات ہے اور ان کے بارے میں ہم گفتگو کر سکتے ہیں. لیکن مذہبی معاملات میں کوئی تصادم اس وقت نہیں ہو رہا. یعنی اگر آپ دیکھیے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی مذہب کی بنیاد پر جنگ ہو رہی ہے، سیاسی مسائل پر یہ سب ہو رہا ہے. اس کو ایک طرف رکھ کر اس کو الگ سے سلجھانا چاہیے.
لیکن رنگ تو اس کو سارے مذہب کا ہی دے دیتے ہیں کہ جی.
میں بات کر رہا ہوں کہ یہ رنگ ختم کرنا چاہیے.
صحیح.
سیاسی مسائل کو سیاسی مسائل کی حیثیت سے زیر بحث آنا چاہیے اور اس پر آپ کو گفتگو بھی اسی طرح کرنی چاہیے. اس کو اسلام اور مسیحیت کا، اسلام اور یہودیت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. مذہب کے معاملے میں ہمیں علمی گفتگو کی طرح ڈالنی چاہیے.
صحیح.
یعنی ہمارے درمیان ان کے درمیان مکالمہ ہو. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خود مسلمان فرقوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے علماء جو کچھ اپنی مجالس میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ مل بیٹھیں تو صورتحال تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. بہت سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر آپ بلند آہنگ دعوے کرتے رہتے ہیں. مل بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی باتوں میں بہت کچھ اشتراک ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید نے جب یہ کہا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یعنی جو بات ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے اس پر آؤ، تو ہم بھی اسی بنیاد پر مکالمہ کر سکتے ہیں. اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ وہ مشترک چیزیں تلاش کریں. مثال کے طور پر جیسے اس پروگرام کا عنوان آپ نے قرار دیا کہ ہم حضرت ابراہیمی کے دین کو لے کھڑے ہوئے ہیں، یہ ملت ابراہیم ہے. قرآن مجید کہتا ہے نا اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی ابراہیم کے طریقے کی آؤ سب مل کے پیروی کریں.
صحیح.
اور پھر یہ کہتا ہے کہ ابراہیم کا دین کیا تھا، تو ہم ابراہیم کے دین کو تحقیق کا موضوع بنائیں.
ٹھیک.
اور یہ ان کو بتانے کی کوشش کریں اور ان کی بات بھی سنیں وہ کیا کہتے ہیں. پھر یہ کہ ہمارے درمیان ایک بہت بڑی ریفرنس کی چیز جو ہے وہ بائبل ہے. بائبل میں تورات ہے، بائبل میں زبور ہے، بائبل میں انجیل ہے، بائبل میں انبیاء کے صحائف ہیں، بائبل میں ان کی تاریخ بھی ہے.
بالکل.
وہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن جو کچھ اس میں نبوت کا کلام موجود ہے اس کو موضوع بنائیں اور ان سے کہیں کہ آئیے دیکھیے اس کو ہم بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھیے. پھر ان چیزوں کو متعین کریں جن میں ہمارے اور ان کے درمیان اختلافات ہیں، اور اس کی طرح ڈالیں کہ اس وقت اگر دنیا بھر میں بہت سی چیزوں پر مباحثہ ہو سکتا ہے تو ان پر بھی استدلال کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے. تو ہم ابراہیم کے دین کو تحقیق کا موضوع بنائیں اور یہ ان کو بتانے کی کوشش کریں اور ان کی بات بھی سنیں وہ کیا کہتے ہیں. پھر یہ کہ ہمارے درمیان ایک بہت بڑی ریفرنس کی چیز جو ہے وہ بائبل ہے. بائبل میں تورات ہے، بائبل میں زبور ہے، بائبل میں انجیل ہے، بائبل میں انبیاء کے صحائف ہیں، بائبل میں ان کی تاریخ بھی ہے، وہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن جو کچھ اس میں نبوت کا کلام موجود ہے اس کو موضوع بنائیں اور ان سے کہیں کہ آئیے دیکھیے اس کو ہم بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھیے، پھر ان چیزوں کو متعین کریں جن میں ہمارے اور ان کے درمیان اختلافات ہیں، اور اس کی طرح ڈالیں کہ اس وقت اگر دنیا بھر میں بہت سی چیزوں پر مباحثہ ہو سکتا ہے تو ان پر بھی استدلال کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے، اور استدلال کرنے کے لیے فتوے کی زبان استعمال نہ کریں، آپ محبت کے ساتھ اپنی دلیل پیش کریں، دوسرے کی دلیل سنیں اور لوگوں میں یہ ذوق پیدا کریں کہ وہ دلیل کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کیا کریں۔ تو میرے نزدیک ڈائیلاگ تو ہر حال میں مفید چیز ہوتی ہے، بشرطے کہ آپ پورے خلوص کے ساتھ اس میں شریک ہوں۔ ڈائیلاگ کے لیے جو لب و لہجہ چاہیے وہ لب و لہجہ آپ اختیار کریں، اور یہ کوشش کریں کہ جب آپ بات کر رہے ہیں کسی کے ساتھ تو دوسرے کی بات کو بھی اتنے ہی غور سے سنیں جتنی آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کی بات
کو سنے گا،
اور اس کی بات کو ڈسٹارٹ کر کے، اس میں تحریف کر کے اس میں اپنے معنی نہ پیدا کریں، بلکہ اس کی بات کو پہلے اس طرح بیان کریں کہ وہ بھی یہ کہہ اٹھے کہ میری بات میں خود بھی اتنے بہتر طریقے سے بیان نہیں کر سکتا۔ تب دوسرے کو معلوم ہوگا کہ آپ نے اس کی بات سنی اور سمجھی ہے۔ اصل میں ہم جب دوسرا بات کر رہا ہوتا ہے تو ہمارے کان بند ہو چکے ہوتے ہیں، ہماری بصیرت بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے، ہم اس کا جواب سوچ رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم کبھی دوسرے کی بات کو جیسے کہ وہ کہہ رہا ہے
اور جواب بھی ڈیفینسو ہو کے سوچ رہے ہوتے ہیں،
یہ پرابلم ہے۔ تو آپ اس کو دور کر کے اگر علم کی حقیقی فضا پیدا کر دیں اور آزادانہ ماحول میں گفتگو کی طرح ڈال دیں تو ڈائیلاگ بڑی مفید چیز ہو سکتی ہے۔
صحیح، ہمارے ساتھ کراچی سے جو آڈینس موجود ہیں ہم ان کو بھی شامل کریں گے پروگرام میں۔ جی کون ہے اور کیا سوال ہے آپ کا؟
السلام علیکم، میرا نام عارف قیوم ہے، میں کراچی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔
وعلیکم السلام،
میرا سر سے سوال ہے کہ سر جس طرح آپ نے فرمایا کہ دین اسلام جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسٹارٹ نہیں ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے اسٹارٹ ہوا، اور پھر یہودی اور نصارہ تفرقوں میں بیٹھ گئے، اور لیکن اگر پریزنٹ سچویشن میں ہم دیکھیں تو آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھنا اور اللہ پہ یقین رکھنا، قرآن پہ یقین رکھنا اگر آپ اسلام مسلمان ہوتے ہو تو، لیکن اس کے بعد مسلمان ہونے کے باوجود پھر ہم تفرقوں میں بیٹھ گئے، کوئی شیعہ ہو گیا، کوئی سنی ہو گیا، کوئی بریلوی ہو گیا، تو میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا تفرقے بازی ہماری سائیکو اور ہماری خون میں بسی ہوئی ہے؟ کیا اس سے چھٹکارا نہیں مل سکتا؟ کیا ہم متفق ہو کر نہیں سوچ سکتے؟ اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ سر جس طریقے سے اگر کوئی بات ہو، کوئی دلیل دے تو اس پہ ایک فتویٰ آ جاتا ہے، اس کو واجب القتل کہہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ ہم کیوں نہیں سمجھ پاتے کہ دلیل کا جواب دلیل سے ہی دیا جاتا ہے اور قوت بازو صرف جنگی میدان پہ کام آتا ہے، آپ دلیل کا جواب قوت بازو سے نہیں دے سکتے، کیونکہ اسلام تو دل کو فتح کرنے کا نام ہے۔ اگر میرے ساتھ کوئی مس کنسیپشن ہے، مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ دلیل دے کر مجھے سمجھائیں، نہ کہ قوت بازو سے مجھ پر حملہ کریں یا مجھ پہ فتوے لگا دیں۔ تو کیا اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ کیا دلیل اور ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی؟ اگر ہو سکتی ہے تو کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا یہ کوشچن۔
بہت شکریہ، بہت اچھا کوشچن کیا انہوں نے گاندھی صاحب، کیونکہ فتووں سے ڈر کے لوگوں نے بات کرنی ہی چھوڑ دی ہے، اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لوگ مذہب سے ہی بد دل ہوتے چلے جا رہے ہیں، کہ شاید ریلیجن ہی کوئی ایسی چیز ہے جس میں سوائے تفرقے بازی کے، نفرت کے اور ڈویژنس کے کچھ نہیں رکھا۔
اس کی بنیادی وجہ جہالت ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ انسان کا معاملہ، میں کئی دفعہ یہ توجہ دلا چکا ہوں، یہ نہیں ہے کہ وہ جانوروں کے بچے کی طرح پیدا ہوگا اور اپنی جبلتوں کی پیروی کرتا رہے گا۔ انسان کو تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کر رکھا ہوا ہے کہ ہم اپنی قوم کو جاہل رکھیں گے، یعنی ہم کبھی یہ تربیت ہی نہیں دیتے کہ آپ نے دلیل کی بنیاد پہ بات سننی ہے، آپ نے پہلے یہ طے کرنا ہے کہ ماخذ کیا ہے۔ یعنی اگر مذہب پر بات کرنی ہے تو جیسے میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ ہم اگر مذہب پر بات کر رہے ہوں گے، یہود و نصارہ سے کر رہے ہوں گے، تو ہمیں تورات انجیل کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، ہمیں قرآن کو بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ ہم مسلمانوں سے بات کر رہے ہوں گے تو ہم قرآن کو سامنے رکھیں گے، ہم حدیث کو سامنے رکھیں گے، رسول اللہ کی سنت کو سامنے رکھیں گے یا پیغمبروں کی سنت کو۔ یہ چیزیں ہیں جن کی طرف پہلے لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے۔ اگر یہ ماخذ نہیں رہیں، اگر ان کی بنیاد پر بات نہیں ہوگی، تو پھر وہی پہلا سوال جو انہوں نے کیا، تفرقے بازی ہوگی۔
بالکل،
یعنی فرقہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ فرقہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ جو اصل دین کا ماخذ ہے، اس کا اصل سورس ہے، اس کے بجائے دوسری چیزوں کو سورس بنا لیتے ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے نا کہ یہ قرآن کیا ہے، یہ آسمان سے زمین تک اللہ کی تانی ہوئی رسی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اے تسمو بحبل اللہ، اللہ کی اس تانی ہوئی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ جب آپ قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں اور اس کی روشنی میں تورات کو پڑھتے ہیں، اس کی روشنی میں انجیل کو پڑھتے ہیں، اس کی روشنی میں زبور کو پڑھتے ہیں، اس کی روشنی میں آپ حدیثوں کو پڑھتے ہیں، اس کی روشنی میں فقہا کی باتوں کو دیکھتے ہیں، اس کی روشنی میں علماء کی چیزوں کو جانچتے ہیں، تو آپ کے پاس ایک معیار، ایک کسوٹی، ایک فرقان آ جاتی ہے جو آپ کو روشنی دیتی ہے۔
اور آپ اس پہ پرکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم روایات پڑھ رہے ہیں یا ہم اور کہانیاں سن رہے ہیں اور وہ قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہیں تو ہمیں صاف صاف پتہ ہونا چاہیے.
قرآن مجید ہر چیز کو بالکل واضح کر دیتا ہے. یعنی میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس نے دین کے اصل حقائق کو پوری تفصیل سے بیان کر دیا ہے, اور یہ بیان کرتا ہے کہ یہ ایک ایسی روشنی اور ایسی کسوٹی آپ کے پاس آ گئی ہے جس کے بعد تاریکی کو چھٹ جانا چاہیے. تو جب آپ قرآن کو یہ اہمیت نہیں دیں گے, یعنی قرآن مجید کو محور اور مرکز مان کر آپ دین کا مطالعہ نہیں کریں گے, خواہ آپ پہلے ادیان کا مطالعہ کر رہے ہوں یا قرآن کے ساتھ جو دوسری چیزیں ہمارے ہیں, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پہلے بھی لوگ یہودی اور نصرانی بن جائیں گے اور بعد میں بھی لوگ دیوبندی, بریلوی اور اہل حدیث بن جائیں گے. یعنی اصل اسلام ختم ہو جائے گا. آپ دیکھیے قرآن مجید سورہ حج میں یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے تمہارا نام ہوا سمکم المسلمین, انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. تو ہم مسلمان کی حیثیت سے پھر اپنے تعارف کو پس پش ڈال دیتے ہیں. اصلی چیز یہ ہے کہ جہالت ہے. اسی جہالت کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو واجب القتل قرار دیتے ہیں, آپ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, یہ عربوں کی تعداد میں ہے, یہ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک پھیلی ہوئی ہے, اس میں مختلف نقطہ نظر ہو سکتے ہیں. لوگوں کے ساتھ بات کریں, ان کی دلیل سنیں, اپنی دلیل سے ان کو مطمئن کریں اور ہر ایک کو اپنا بھائی سمجھیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے فرقے ہی کو اصل اسلام سمجھتے ہیں. تقریر میں ہم کہہ رہے ہوں گے کہ دنیا میں اس وقت 1 ارب سے زیادہ مسلمان پائے جاتے ہیں, حقیقت میں اگر دیکھیے تو ہر فرقہ صرف اپنے لوگوں کو مسلمان کہہ رہا ہوتا ہے. تو یہ کہاں سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے؟ یہ اصل میں اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کیا. جس وقت آپ علم حاصل کرتے ہیں تعصب ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ پر دلیل کی اہمیت واضح ہوتی ہے. جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ اس طرح کی چیزوں کا شکار نہیں ہوتے جس سے فرقے پیدا ہوتے ہیں. یہ اصل پرابلم ہے. ہمیں جہالت کے خلاف جنگ کرنی چاہیے. یہ دور ہوگی, اس کے لحاظ سے فرقہ بندی بھی ختم ہوگی, انتہا پسندی بھی ختم ہوگی.
میرا نام شمیم احسان ہے اور ٹیچنگ سے تعلق ہے. اختلافات پہ ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں عموماً, لیکن کامن ایشوز کیا ہیں اور کیا کامن ایشوز میں اللہ کی وحدانیت شامل ہو سکتی ہے یا نہیں, یہ ایک سوال میں پوچھ رہی ہوں ان سے. اگر ہمارے ان کے درمیان کامن ایشوز مین کیا ہو سکتے ہیں؟
گاندھی صاحب میرا خیال ہے کہ وہ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو کامن ہمارے اختلافات ہیں زیادہ, جس بات پہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں یہ کافر ہیں, وہ ہے وحدانیت. تو کیا باقی ریلیجنز میں ایک خدا کا تصور موجود ہے کہ نہیں ہے, اور کیا یہی ہمارا مین اختلاف ہے ان لوگوں سے؟
یہیں سے بات شروع ہوگی. دیکھیے بات یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد کیا ہے. مذہب کی بنیاد یہی ہے کہ ایک خدا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہاں تک اس وقت یہود کا تعلق ہے, وہ ہم سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ اس بات کو بیان
مانتے
کرتے
ہیں. جی
مانتے ہیں, بیان کرتے ہیں, ان کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے. یہ جو قرآن مجید کہتا ہے کہ انہوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا بنا لیا تھا, تو یہ اصل میں عرب کے یہود تھے. اس وقت جو یہود دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کے ہاں یہ تصور نہیں ہے. ان کے ساتھ آپ توحید پر گفتگو کریں, وہ توحید کو مانتے ہیں. مسیحیوں کے بارے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ بھی توحید پر اصرار کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم توحید ہی کے ماننے والے ہیں. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. میں ایک مرتبہ انگلستان میں اپنے ہوٹل سے نکل کر مڑ رہا تھا کہ ایک مسیحی خاتون کو میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو بائبل دے رہی ہیں, بائبل کا بھی بلکہ وہ حصہ جو انجیل سے متعلق ہے. میرے پاس وہ اب بھی موجود ہے, عربی زبان میں تھی کیونکہ وہاں زیادہ تر عرب ٹھہرے ہوئے تھے. تو عربی زبان میں تھی اور اس کے اوپر انہوں نے سر عنوان لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ, اور نیچے حوالے دیے ہوئے تھے کہ انجیل میں کہاں کہاں اللہ کی توحید کا بیان ہے. تو وہ بھی اصل میں توحید ہی کے علمبردار ہے. ہوتا کیا ہے, توحید کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. جیسے ہمارے یہاں مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہیں, اس میں غلطی کر رہے ہیں, اس غلطی کو ہمیں واضح کرنا ہے. تو صورتحال یہ نہیں ہے کہ اہل کتاب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو دین بنایا ہے. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید ہی پر ایمان رکھنا ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں. توحید کے خلاف یعنی کنٹرڈکشن پیدا ہوتی ہے, وہ بعض چیزوں کو مانتے ہیں. اب اس کی غلطی ہمیں انہیں بتانی ہے, وہ غلطی ہم بتائیں گے, ان سے محبت کے ساتھ گفتگو کریں گے. تو یہی چیز ہے جس سے ابتدا کریں گے. جب اس پر اتفاق ہو جائے گا تو پھر باقی چیزیں جو ہیں ان کا تعلق اصل میں شریعت کے احکام سے ہے. نماز میں, روزے میں ہماری گفتگو ان کے ساتھ ہو جائے گی. بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ وہی توحید کی دعوت ہے جس کو حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے, یہ وہی توحید کی دعوت ہے جس کو حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے, یہ وہی توحید کی دعوت ہے جو آپ کی تورات میں ہے, جس کی منادی زبور کرتی ہے, جس میں انجیل میں دعوت دی گئی ہے, قرآن بھی آپ کو اسی بات کی دعوت دیتا ہے. ہمارے اور آپ کے درمیان یہ قدر مشترک ہے, ہم سب اس کو مانتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مخاطبین یہود و نصارہ جو اس وقت زیر بحث ہیں وہ توحید کے سوا کسی دین کے قائل ہیں, یا وہ شرک کو اصل دین کہتے ہیں. وہ توحید کو مان کر غلطی کھا رہے ہیں جیسے مسلمانوں کے فرقے بھی کھاتے ہیں.
بالکل.
ان کے ساتھ اس پر گفتگو کی جا سکتی.
اچھا گاندھی صاحب, ابھی دلیل کی آپ بات کر رہے تھے, ہم دوسروں کی بات تو چلیں کر ہی رہے ہیں, یہاں تو ایک کامن پریکٹس یہ ہے کہ دلیل کے ذریعے سے علماء ہمیں کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہی نہیں ہیں. تو جب ہم خود کنفیوزڈ ہیں, میں بڑے بڑے ایشوز کی بات نہیں کر رہی, آف کورس ہم بالکل کلیئر ہیں, توحید پہ بھی کلیئر ہیں, باقی سب کچھ, لیکن جب ایک ینگسٹر یا کوئی ایسا بندہ جس تک دین کی تعلیم صحیح نہیں پہنچی, وہ کسی بات کی دلیل چاہتا ہے, تو اس کو جواب صرف یہ ملتا ہے کہ آپ اس طرح کا سوال کیسے کر سکتے ہیں, آپ کفر کی طرف جا رہے ہیں, آپ کے اوپر فتویٰ لگ سکتا ہے. نتیجتاً سوال دبا دیا جاتا ہے اور اس بندے کی فرسٹریشن وہیں کی وہیں رہتی ہے. کیا ہمارے علماء کے پاس دلیلیں ختم ہو گئی ہیں یا وہ دلیل دینے کا ایٹیچیوڈ نہیں رکھتے؟
اس کی تربیت نہیں دی گئی. دیکھیے, ہمارا جو مذہبی علم ہے وہ دلیل پر مبنی نہیں ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کو تقلید کرنی ہے, یعنی جو بات آپ کو بتا دی گئی ہے, اگر آپ کا کوئی امام ہے, آپ نے اس کا انتخاب کر لیا, آپ پیدا ہو گئے حنفی, شافعی, مالکی, جو بھی پیدا ہو گئے, تو پیدائشی طور پر جو بات آپ کو بتا دی گئی اور جس امام کی اطاعت کا قلادہ آپ نے گردن میں ڈال لیا, اس کے بعد آپ اسے کوسچن نہیں کر سکتے.
یہ تو وہی ایٹیچیوڈ ہے جو عرب جواب دیتے تھے کہ ہم دین محمدی پر اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کا دین نہیں ہے.
بدقسمتی ہے, یہی رویہ جو ہے یہ پیدا ہو جاتا ہے. تو چنانچہ آپ کی مذہبی تعلیم میں اگر لوگوں کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ دلیل کیا چیز ہوتی ہے, اس کی کیا اہمیت ہے. دیکھیے نا, قرآن مجید کو آپ پڑھیے. قرآن مجید کو چونکہ بدقسمتی سے مسلمان کبھی سمجھ کر پڑھنے کے قائلین رہے, ان کے یہاں قرآن مجید کی ناظرہ تلاوت کی جاتی ہے, آنکھیں بند کر کے پڑھا جاتا ہے. دنیا کی واحد کتاب ہے جو بہت پڑھی جاتی ہے اور آنکھیں بند کر کے پڑھی جاتی
سمجھ
ہے,
نہیں
سوچے پڑھ سمجھے بغیر پڑھی جاتی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا, وہ جگہ جگہ کہے گا ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, تم سچے ہو تو دلیل لاؤ, پھر دلیل پیش کرے گا, پھر یہ کہے گا کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, یہ تمہاری عقل اوندھی کیوں ہو جاتی ہے, تم ایک بات کو مان رہے تھے, وہ پریمسز تم نے قبول کر لیا, اس کی کرونری یہ ہے, اس کو مانو. وہ سارا کا سارا اپنا موقف استدلال سے پیش کر رہا ہے. تو چونکہ وہ پڑھا پڑھایا نہیں جاتا, تو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ مذہب کا استدلال سے کیا تعلق ہے. آپ یہ دیکھیے, یہ قرآن مجید ہے جس نے ایک مقام پر پیغمبر کو, یعنی خدا کہہ رہا ہے پیغمبر کو مخاطب کر کے, کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو میں تمہارے سامنے تورات پیش کر رہا ہوں, قرآن پیش کر رہا ہوں, تمہارے پاس اس سے زیادہ کوئی ہدایت کی چیز ہے تو آؤ وہ لے آؤ, میں اس کی پیروی کر لوں گا. یعنی اس مقام پر کھڑا کیا اس سورہ قصص میں اور انہی الفاظ میں کہ یہ لے آئے آپ, اتبعوا, میں اس کی پیروی کر لوں گا. تو یہ جگہ تھی جہاں ہمیں اللہ کی کتاب نے کھڑا کیا تھا, ہم نے اس جگہ کو چھوڑ دیا. اور ہمارے ہم مذہبی تعلیم میں تحقیق, استدلال, کوسچن کرنا ہے, اس پہ غور کرنا ہے, یہ ممنوع قرار دے دیا, یعنی اس پہ آپ گفتگو ہی نہیں کر سکتے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ خود تربیت ہی نہیں پائی ہوتی دلیل سے کسی چیز کو سمجھنے کی, تو جب ایک نوجوان سوال کرتا ہے, وہ اپنا کوئی اشکال پیش کرتا ہے آگے, وہ اپنا کوئی تردد یا اضطراب ظاہر کرتا ہے, تو اس کو بھی ہم ڈانٹ دینا چاہتے ہیں. یعنی ہماری خواہش
کیونکہ جواب خود آپ کے پاس موجود نہیں ہے, آپ نے خود سمجھ کے پڑھا نہیں.
جب آپ نے خود ایک چیز کو نہیں سمجھا, اگر آپ اس پروسیس سے خود نہیں گزرے, دین آپ کی خود دریافت نہیں بنا, آپ نے اس کو استدلال سے ہضم نہیں کیا, تو پھر آپ دوسرے کی بات بھی نہیں سنیں گے. چنانچہ اس میں یہ شتر گروبی بھی پیدا ہوتی ہے کہ اپنے ہاں ہم کوئی دلیل سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, بلکہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ نہیں دلیل کیا چیز ہے, آپ اس کی طرف توجہ نہ کیجیے. اور جب ہم دوسروں کے سامنے دعوت پیش کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہماری دلیل سنیں.
بالکل,
یعنی آپ دلیل کی تربیت اپنے آپ کو دیں گے تو پھر دوسروں سے مکالمہ کر سکیں گے.
بالکل صحیح. کالر موجود ہے ہمارے ساتھ. ہاں جی, السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی سلمان بات کر رہا ہوں کراچی سے.
جی سلمان.
جی میرا سوال ہے قامتی صاحب سے کہ ایک شخص جس کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں, اور یہ جانتے ہوئے بھی وہ ان کو نہیں مانتا, ان کے احکامات نہیں مانتا, اور یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ آئے گئے نبی ہیں, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
صحیح, بہت شکریہ. گاندھی صاحب, جانتے بوجھتے ہوئے نہ ماننا, نبی کو نبی نہ ماننا, اس کے لیے کیا حکم ہے؟
یہ تو خدا کے خلاف بغاوت ہے. یعنی جانتے بوجھتے ہوئے تو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی, یا اسے توجہ ہی نہیں ہوئی, یا اس کے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہی نہیں کرایا گیا.
صحیح.
کسی بھی پیغمبر کا تعارف نہیں کرایا گیا, تو یہ چیز تو عذر بن سکتی ہے. لیکن اس نے سمجھ لیا, اس نے جان لیا, اس کو معلوم ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے آئے ہیں, تو اب سوال یہ ہے کہ تو سرکشی ہے.
Exactly.
یعنی اس کے سوا تو کچھ نہیں ہے.
بالکل.
آپ اپنی بے علمی کو عذر کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی اعتراض ہے, اشکال ہے, سمجھ میں بات نہیں آئی, تو اس کو بھی پیش کر سکتے.
یا آپ کا ایکسپیرینس برا ہے اس حوالے
بھی چیز
سے.
لیکن اگر کسی چیز کو آپ نے سمجھ لیا, یہ انہوں نے فرمایا نا کہ جان لیا, تو یہ تو پھر سب سے بڑا جرم ہے، اس لیے کہ یہ سرکشی ہے، یہ تکبر ہے. اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص اگر تکبر اختیار کرتا ہے تو اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ تکبر کیا ہے، کیا میں اچھا لباس پسند کروں، میں اچھا جوتا پسند کروں، میں اچھا رہن سہن چاہوں، یہ تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بہت خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، یہ تکبر نہیں ہے. تکبر کیا ہے؟ بطر الحق و غمط الناس. تکبر یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک حقیقت آئی اور آپ نے جانتے بوجھتے اس کا انکار کر دیا، سرکشی کے ساتھ انکار کر دیا اور آپ نے دوسروں کو حقیر سمجھا. تو اگر کوئی آدمی جانتے بوجھتے کسی حقیقت کا انکار کرتا ہے تو زمین پر اس سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے. لیکن اگر اس کو علم نہیں ہوا، بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی، ابھی اس کے ذہن میں کوئی اشکال ہے، اس سے ہم گفتگو کریں گے، بات کریں گے، اس کو مجرم نہیں قرار دیں گے. جس وقت اس نے سمجھ لیا ایک بات کو، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کو اقرار کرنا چاہیے.
بہت شکریہ گاندھی صاحب. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، ہم اپنے کراچی کے آڈینس کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کی. اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہنوں میں اگر سوالات ہیں تو آپ ہمیں ای میل کے ذریعے سے بھیج سکتے ہیں، gks@sama.tv. اسکرین پہ آپ جو ہمارا نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.